الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والعصر، زمانے کی قسم، بے شک سب آدمی گھاٹے میں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، مگر الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائیں، اچھے کام کریں، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات چلنے پر حق بات کی تلقین نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مصیبت کرنے کے لیے مصیبت میں صبر کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، مصیبت میں صبر کرتے رہے۔ یہ تو قرآن کریم کی سورت، چھوٹی سی، الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورت ہے، سورۃ العصر۔ ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر ایک کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز کیا اپنی قسم سے، والعصر۔ مفسرین فرماتے ہیں والعصر کے بے شمار تفسیر ہے، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ٹائم ہے، اس ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ گویا یوں کہہ رہے ہیں دنیا کی ایج، عمر، لائف بہت شارٹ ہے، بہت چھوٹی ہے، اور وہ خدا قیامت کا بنانے والا، جنت کا بنانے والا، جہنم کا بنانے والا، اس خدا نے فرمایا، گویا اشارہ کیا کہ دنیا آخرت کے مقابل میں بہت چھوٹی ہے، اس چھوٹے سے وقت میں تمہیں ایسی تجارت کرنی ہے، ایسی بزنس کرنی ہے جو خسارے سے پاک ہو۔ دنیا کی بزنس میں نقصان ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بزنس ایسی ہے جس میں بالکل نقصان نہیں، بالکل نقصان نہیں، اور اللہ اس کو قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک بزنس نہ بتلاؤں؟ هل ادلکم علی تجارہ، یہ ایسی بزنس ہے، تنجیکم من عذاب علیم، ہمیشہ ہمیشہ دردناک عذاب سے اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا، ایسی بزنس ہے یہ جس کو اللہ فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہری چلتی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کا عذاب سے جب بچ گیا آدمی، جنت مل گئی تو یہ کامیاب ہے، عذاب میں چلا گیا، جہنم میں چلا گیا تو یہ نقصان میں، یہ خسارے میں چلا گیا۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا نا، اور کھڑا ہو کے کہے گا، آؤ آؤ آؤ، میرے رزلٹ کو پڑھو، میں پاس ہو گیا، ہاؤ مکرو کتابیا، آؤ سرٹیفکیٹ مجھے دانے ہاتھ میں دی گئی، جنت کی، اتنا خوش ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے وہ دین بڑا خطرناک ہوگا جس کے دانے ہاتھ میں مل گئی سرٹیفکیٹ جنت کی۔ جیسے آپ نے نہیں دیکھا یونیورسٹی کے باہر چلے جانا ریزل کے دین، بعض غمگین ہوتے ہیں، بعض بڑے خوش ہوتے ہیں، بعض تو ڈانس بھی کرتے ہیں، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، مجھے اے مل گیا۔ اور یہاں قیامت کا دن خطرناک دن ہے۔ چلو یہاں تو دوبارہ بھی جا سکتا ہے اسکول میں، وہاں کا دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، ختم، یہی آخر۔ اس لیے وہاں بڑی کامیابی ہوگی۔ ہاؤ مکرو کتابیا، وہ اعلان کرے گا آؤ آؤ، میں نے کہا طیبہ، اور تمہارے لیے جنت میں بہترین سے بہترین مکان بنائیں گے۔ یہ تجارت اللہ بتا رہے ہیں آخرت کی۔ اور کہتے کبھی کبھی انسان ایسا ہے نیچرلی اعتبار سے، وہ دنیا کا نقدی نفع چاہتا ہے، نقدی نفع چاہیے مجھے، تو ابھی سامنے نظر آئے۔ اللہ آگے فرماتے نقدن بھی، واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہر وقت آئے گی، اور تو کیا ہوگا، اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین، ایسی بشارت ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب بشارت مومن کے لیے اور آخرت میں بھی۔ عصر سے بیان فرمایا، یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ دنیا ہے، یہ وقت ختم ہو گیا، اتنی دنیا ختم ہو گئی، پھر آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر جس نے اس میں کچھ کر لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں کیا ان الانسان لفی خسر، وہ انسان خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں والعصر، یہاں اللہ پاک عصر سے، عصر کی نماز کی قسم کھا رہے ہیں، عصر کی نماز، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بارے میں احادیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی اس نماز کا بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نماز کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ اب وہ صلاۃ وسطی سے کیا مراد ہے، بے شمار اقوال ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عصر کا وقت یہ کاروبار کا وقت ہے، دکاندار کے دکانداری میں بزی ہونے کا وقت ہے، اور تاجر کا اور ملازمت کا اور گھر والوں کا اور ہر طرف سے مشغولی کا وقت ہے۔ اور اسی وقت مؤذن اعلان بھی کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اب دیکھنا ہے، یہ دنیا کے کاروبار میں جی لگاتا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس عصر کی نماز کی بڑا ویلیو، بڑا ثواب ہے، اس کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے کہ عصر کی نماز کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے یہ بڑے خسارے میں ہے، الا الذین، مگر جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں۔ یہ دوسری تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی۔ تیسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں والعصر سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مراد ہے، نبی علیہ السلام کی زماد ہے، سارے شہروں سے افضل ہے نبی علیہ السلام کے، وہ دین رات پوری دنیا والوں کے دین رات سے افضل ہے جس دین رات میں نبی علیہ السلام زندگی گزارتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ملفوظات اور نبی علیہ السلام کے ارشادات ساری دنیا والوں کے ملفوظات اور ارشادات سے افضل ہے، اور قیامت تک کا جو وقت ہے ان تمام زمانوں سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر، نبی کے زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جس کے اندر یہ چار کوالٹی چار صفت پائی جائیں وہی کامیاب ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد انسان کی زندگی، انسان کی عمر کی قسم کھائی ہے، انسان تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، اور انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو پتا نہیں، اور زندگی ایک ایسی چیز ہے جس کو بینک میں رکھ کر ڈپوزٹ نہیں کی جاتی، کوئی کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے کہ بھائی میرا 25 سال بینک میں انویسٹ کر دیتا ہوں، بعد میں لے لوں گا بوڑھا ہو جاؤں تب، کبھی ایسا ہوا؟ کوئی زندگی کو انویسٹ نہیں کرتا، جو منٹ جو سیکنڈ جو گھڑی دنیا سے چلی گئی چلی گئی، ختم ہو گئی، اور موت اللہ پاک نے جو لکھی ہے اس وقت پر موت آتی رہے گی۔ یہ انسان کی زندگی ہے. اگر موت ہی نہ آتی تو قارون، فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، عتبا، شیبہ، یہ بڑے بڑے ودیرے، چودھری، مالدار لوگ، ڈاکٹر لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، کسی کی موت ہی نہیں آتی، ویسے ہی خرید لیتے بازار میں جا کر، 5 سال دے دو مجھے، 10 سال دے دو زندگی کے، موت ہی نہیں آتی. لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس میں نہ مسلمان کو نہ کافر کو کسی کو بھی شک نہیں ہے، ہر ایک کی موت آنے والی ہے. لیکن اس مختصر وقت میں اللہ تو کہہ رہے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آئے گی تو ایک گھڑی آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے، وہ تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ترین روایت، فرمایا ہر انسان، کل الناس یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے، رات سونے کے بعد صبح کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، فیبایعو الناس، ہر آدمی بزنس کرتا ہے اپنی ذات سے، کنت خلق، جہنم ملے گی، یا تو عبادت کرے گا اللہ کی فرما برداری کرے گا، یا اللہ کی نافرمانی کرے گا، دو میں سے ایک کام کرے گا، دو میں سے ایک ہی کام ہوگا، یا تو اللہ کی رضا والے اعمال کرے گا یا اللہ کے نافرمانی والے کام کرے گا. فرمایا انسان تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یا تو تو نیکی والا کام کرے گا یا برائی والا کام کرے گا، نیکی والا کام کرے گا تو کامیاب ہے، اور برائی والا کام کرے گا تو خسارے میں ہے. والعصری ان الانسان لفی خسر، بعض مفسرین فرماتے ہیں العصر سے مراد تاریخ کی قسم کھا رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جو تاریخ آ رہی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، ساری قوم کی تاریخ بھری پڑی ہے، ساری قوم کی تاریخ، اللہ ان تاریخ کی قسم کھا رہا ہے. تمہارے سامنے بڑے بڑے اقتدار والے، طاقت والے، دولت والے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے. قرآن کتنی قوم کا ذکر کرتا ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، کیسی کیسی قوم آئی، اور قوم بربریت اس کے بعد، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیسی قوم، اس کے بعد کیسی کیسی قوم آئی، ہم تک تاریخ بڑی پڑی ہے، کس نے کس کو ختم کیا، کس نے کس ملک کو ختم کیا، کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، کتنے عیسائی ختم ہو گئے، کتنے یہودی ختم ہو گئے، کیسی کیسی تاریخ آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس پوری تاریخ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے ہی اقتدار والے، عزت والے، دولت والے، علم والے، علماء ہو، صلحاء ہو، حافظ ہو، جتنے بھی ہیں، مرد ہو، عورت ہو، سارے ہی خسارے میں رہیں گے. الا الذین آمنوا، مگر جس نے ان چار صفتوں پر عمل کیا وہی کامیاب ہوگا. پوری تاریخ کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. مفسرین نے بے شمار اس کی تفسیر فرمائی ہے، اے والعصری ان الانسان لفی خسر. یاد رکھو ایک سب سے بڑی تفسیر جو مفسرین نے بیان فرمائی، دل پر لگنے والی، عجیب، فرمایا عصر سے مراد یہاں عصر کے وقت جو سورج کی جو حالت ہوتی ہے، عصر کے وقت جو سورج کی حالت ہو، سورج ہو یا، کہہ رہے ہیں سورج کو دیکھو جس کی تابانی اینڈ جس کی چکماک کو تم صبح 10-11 آنکھ نہیں، غروب ہونے والا نہیں، جوانی میں بھرا پڑا ہے. فرمایا تم آنکھوں سے آنکھ ملاتے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، پانی نکل آتا، یہ اس کی تابانی صبح ہوتی ہے. اب عصر کے وقت سورج کی حالت کو دیکھو، جتنا دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، یہ پیلا پڑ گیا، یہ کمزور ہو گیا، ان قریب یہ ڈوبنے والا ہے، یہ غروب ہونے والا ہے. فرمایا تمہاری زندگی ایسی ہی ہے، ایک زمانہ تھا جوانی کا، بچپن کے بعد جوانی، ایسی جوانی کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کیا دیکھے، اپنے مسل دکھاتے ہیں، اپنے مسل دکھاتے ہیں جم میں جانے والے، دیکھو کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر کیا دیکھ سکتا ہے، بلکہ ماں باپ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ، ماں باپ بھی کہنے جائیں تو ماں باپ کو بھی گالیاں پڑتی ہے، کہہ رہے میں بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کچھ کہوں گی یا کچھ کہوں گا تو مجھے یہ جواب ملے گا، ماں باپ کو بھی نہیں کہہ سکتے، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور دوست احباب بھی کچھ بات بولے فوراً گالی دیتے ہیں اور گالی سے اسے بات کرتے ہیں، یہ تیری جوانی ہے، ایک وقت آئے گا تیرے پیر بھی کمزور لڑکھرانے لگیں گے، ہاتھ بھی کمزور، دماغ بھی کمزور، آنکھیں بھی کمزور، اور یہ جو گال ہے نا اس پر نلیاں پڑ جائے گی، دانت گرنا شروع ہوگا، یہ اثر ہے کیونکہ جیسے سورج کی حالت ہوتی ہے نا ایسی ہی حالت ایک وقت تمہاری آئے گی، اس وقت کی قسم اللہ کھا رہے ہیں کہ تم سورج سے اپنی زندگی کو دیکھو، یہ روزانہ سورج نکلتا ہے شام میں غروب ہو کر سبق دے کر جاتا ہے، ایک دن نہیں پابندی سے کہہ کر جاتا ہے، میں بھی بچہ تھا صبح میں 8 بجے بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ میری عمر بڑھی 10-11 بجے میں جوان بن گیا، اور پھر زوال کے بعد 4 بجے تھوڑا میں اڈھیر عمر پر پہنچ گیا، اور مغرب سے پہلے پہلے تو ویسے ہی لڑکھڑا گیا، اب مغرب میں تمہیں غروب ہو گیا، تیری زندگی ایسی ہی ہے، ایک دن آئے گا یہ تیری بچپن تیری جوانی اور تیری اڈھیر عمر ختم ہو جائے گی، تو بھی ایک دن قبر میں غروب ہو جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، والعصری اگر تیرے اندر میں یہ صفات ہوگی اللہ کو راضی کرنے والی تو پھر تو کامیاب ہے، ورنہ پھر قبر میں اور قبر کے بعد تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر، امام رازی کی تفسیر فرمایا، یہاں اللہ نے قسم بیان کی ہے، اس پر یہ شعر ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، امام رازی کی تفسیر کے بعد، ہو رہی ہے عمر مثل برف، برف ہوتا ہے نا کیسا پگھلتا ہے آئس، ہو رہی ہے کہ چھپ کے چھپ کے کہہ کر نہیں جاتی، ایک سیکنڈ چلا گیا چپ چاپ جا رہی ہے، وہ گھڑی گھوم رہی ہے آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، زندگی جا رہی ہے چپ کے دم بدم، ہر سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں زندگیوں کے، امام رازی کی اس تفسیر کو بیان کر کے کہ کیا ہے، ایسا بھائی صاحب نے بھی شاید رمضان میں اس بات کو بیان کیا تھا، رازی کی تفسیر کو بہت عجیب انداز میں جو امام رازی نے بیان فرمایا ہے، عجیب بات فرمایا، ایک مثال دی ہے امام رازی نے، مثال دی ہے بہت اچھی مثال ہے، کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کہا گھر میں کھانا نہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، آپ ایسا کرو ہم نے یہ برف یا آئس کی لاڈی بنائی ہے، بڑی سیل ہے، اس کو اٹھا کے جاؤ اور کہیں مارکیٹ میں جا کر اس کو بیچ دو، ہمیں یاد ہے بچپن کے زمانے میں ہم بھی گاؤں میں یہ لاڈی بیچنے کے لیے آتے تھے تو افطاری کے لیے اس کے پاس خریدنے کے لیے جاتے تھے آئس کو تھوڑا تھوڑا، یاد ہے، تو وہ زمانہ کہہ رہے جاؤ اس کو جا کر بیچ دو اس لیے کہ کچھ پیسے مل جائیں گے، اسے تم کھانا خرید کے لے آنا بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہم کھائیں بھوکے ہیں، اس نے لادی اٹھائی، اب مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، مارکیٹ کی طرف بیچنے کے لیے، راستے میں ایک مداری کو دیکھا کھیل بتا رہا ہے، وہ اس کھیل میں دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیکھتا رہا، اور اس کو یہ پتا نہیں میری لادی پگل رہی ہے، میرا برف آئس پگل رہا ہے، جب اس نے دیکھا تو کافی پگل چکا ہے، پھر اٹھایا یاد آیا مجھے تو بیچنے کے لیے بھیجا ہے اور میں کہاں مشغول ہو گیا، چلو پھر بھی تھوڑا باقی ہے بیچنے کے لیے، راستے میں ایک اور کھیل دکھانے والا کرتب دکھانے والا مل گیا، اس نے کہا اس کے کرتب دیکھنے میں لگ گیا اور ایک گھنٹہ مشغول ہو گیا، اب دیکھتے دیکھتے سارا پگھل گیا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا، اس کو اٹھایا یاد آیا بھائی بیچنے کے لیے جانا تھا، گھر پر بچے بھوکے ہیں اتنا کون خریدیں گے، چلو پھر بھی میں مارکیٹ میں جا کر ایک دکان پر گیا، بھائی ہم نہیں خریدیں گے، دوسری دکان پر گیا ہم نہیں خریدیں گے، اس کو لے کر کیا کریں گے، پیسے لاؤ جو چاہیے خرید جاؤ، پیسے لے کر آؤ اور پیسے سے خرید کر جاؤ، اور بات کرتے کرتے جو تھا وہ بھی پگھل گیا، ختم ہو گیا، اب رات کا اندھیرا، صبح سے نکلا ہوا شام کا بھٹکا ہوا، کیا کرے، واپس اپنے گاؤں جانا، راستہ خطرے سے بالکل بھرا ہوا ہے، اور ادھر پیسے بھی نہیں کہ کوئی چیز یا اونٹنی پر سوار ہو یا گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جائیں یا پیسے دے کر سوار ہو کر جائے، پیسے بھی نہیں، ادھر بچے بھی بھوکے ہیں، ادھر گھر والے بھی پریشان، ادھر یہ بھی پریشان۔ نہ شہر میں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی مقام میں کون رکھے گا، کہاں جاوے، اور راستہ خطرہ نے۔ انسان تیری زندگی ایسی ہی ہے، اللہ پاک نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں نے تم کو ایمان کی لادی اور سیل دے کر بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے۔ چلو اس کو تو یاد نہیں آیا، لیکن ہم کو تو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور قرآن کو اور مؤذنین کو بھیج دیا ہے۔ یاد دلاتے رہتے ہیں کہیں تمہارا برف نہ پگھل جائے، تمہاری عمر نہ ختم ہو جائے، یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو روزانہ یہ برف، یہ آئس پگھل رہا ہے، ایک دن آئے گا تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، عمر ختم ہو گئی اور قبر کی طرف جا رہا ہے تو پیر بھی لرکھرا رہا ہے، اٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ اتنا برف باقی رہ گیا، اتنا ہی آئس باقی رہ گیا۔ اب اتنی دو چار رکعت، دو چار سال کی زندگی لے کر اللہ کے سامنے جاتا ہے، زندگی ختم ہو گئی، کچھ ملنے والا نہیں، قبر بھی پریشان، قبر میں بھی پریشان، ادھر بھی پریشانی، ادھر بھی پریشانی۔ اس لیے فرمایا انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ عصر کے وقت جو سورج کی حالت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، جاہل کو ایک گناہ ملے گا، جاننے والے اس کو ڈبل گناہ ملیں گے۔ گناہ معلوم ہے پھر بھی کرتا ہے، ڈبل گناہ ہے، معلوم نہیں کرتا ہے، ایک گناہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج منامی کئی بار ہوئی ہے، 35 مرتبہ سے زیادہ۔ معراج جسمانی تو ایک بار ہوئی، لیکن خواب میں جو معراج ہوئی بہت سی مرتبہ ہوئی ہے کہ میری روح کو فرشتے بار بار لے گئے اور مجھے سیر کرائی، کتنی بار آسمان کی طرف۔ فرما ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، صحیح ترین روایت بخاری شریف کی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل آئے، اور آنے کے بعد مجھے لے گئے خواب میں اور مجھے دکھایا، میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے ہاتھ میں پتھر لے کر ایک انسان کے سر پر اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کا سر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ وہ پتھر لینے کے لیے فرشتہ جاتا ہے، لے کر آتا ہے، اتنے میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پھر مارتا ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر یہ پتھر لینے جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، بتاؤ یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کر آگے چلو، بعد میں بتاؤں گا، آگے چلو۔ آگے جا کر دیکھا ایک آدمی کا ادھر سے کاٹا جا رہا ہے، ادھر سے کینچی سے فرشتہ کاٹ رہا ہے، اور ادھر سے جب ادھر سے کاٹتا ہے تو ادھر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جب عذاب سے، اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا آگے چلو، بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر آگے چلتے ہیں، دیکھا ایک آدمی خون کی نہر ہے، بلڈ جو ہے خون، اس کی نہر ہے، اس کے اندر میں گوٹے لگا رہے ہیں، خون پی رہے ہیں اور خون کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ خون میں ڈوب رہے ہیں، یہ خون کے اندر خون پی رہے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلو، ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر آگے چلے، دیکھا ایک تنور ہے، آگ اوپر آتی ہے، نیچے جاتی ہے، اوپر آتی ہے آگ، تو دیکھا مرد اور عورتیں ننگے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں، پھر آگ نیچے جاتی ہے، یہ لوگ پھر نیچے چلے جاتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، اس طرح اس کو عذاب۔ پھر یہ کون ہے؟ آگے چلو بتاتا ہوں۔ پھر دیکھا میں نے آگ کو دیکھا، پھر بھی دیکھا میں نے باغ کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا آدمی جو تھا جس کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس کے پاس قرآن کا علم تھا لیکن یہ سوتا رہا، کبھی قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کی اس کو توفیق نہیں ہوئی ہے، اور اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ دوسرا جس کو کینچی سے کاٹا جاتا تھا، کینچی سے کاٹا جاتا، اللہ اکبر، یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا، یہ لوگ اس کو شرافت والے سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، عظمت والا سمجھتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اسی شرافت کے اندر میں اندر سے جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، اس کو یہی کاٹا جائے گا، ادھر سے بھی کاٹا جائے گا، اس کی زبان اور اس کے دونوں طرف جبڑے کاٹے جائیں گے۔ تیسرا جو ہے آگے خون کے اندر میں ہے، فرمایا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ سود کھانے والے، تمہاری امت کے انٹرسٹ کھانے والے یہ لوگ ہیں، یہ خون کے اندر میں خون پیتے رہیں گے اور خون میں ڈوبتے رہیں گے، ڈوبتے رہیں گے، ڈوبتے رہیں گے، یہ عذاب ان کے لیے۔ صحیح ترین روایت واللہ میں دل سے یہ بات کہتا ہوں، فرمایا آگے جن کو تنور کے اندر جلایا جاتا، بدن پر کپڑے نہیں، جلتے ہیں، اوپر آتے پھر نیچے جاتے ہیں، تنور کیسا ہوتا ہے؟ ایسا بن، اور اس کے اندر آگ ہے جہنم کی، جل رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، یہ قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ قبر سے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے قیامت تک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ نار وہ جہنم ہے اور وہ باغ وہ جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے منام خواب کے اندر یہ بتلایا، تو میرے یا تاریخ کی قسم، تاریخ ہمارے سامنے بڑی پڑی ہے، یہ ساری تفسیر کو لے لو، اس کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کون ہے؟ کون سب سے پہلے چار باتیں یہاں بیان فرمائی، کامیاب ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ ایمان بھی یقین والا، سچا ایمان، حقیقی ایمان، قلبی ایمان، اصلی ایمان، یہ ایمان ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ خالی منہ والا نہیں، قولی ایمان نہیں۔ قولی ایمان تو منافق کے پاس تھا کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں کفر ہوتا تھا۔ زبانی والا ایمان نہیں، سچا ایمان۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ رواہ البخاری فرماتے ہیں ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی سچائی کو ماننا، اس کے عقائد پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، پل صراط پر، تقدیر پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا آئیڈیولوجی ہے، یہ ہمارا فکر اور نظر ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ الا الذین آمنوا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ ایمان لانے والا مرد اور ایمان لانے والی عورتیں دونوں برابر ہے، لیکن ایمان کی حالت میں عمل کرے گی تو کامیاب ہوگا۔ اگر ایمان نہیں، کتنا ہی عمل کرتے رہو، کامیاب نہیں ہوگا۔ من ذکرین او انسا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ پنچ انگشت یکساں نیس، یہ پانچ انگلی برابر نہیں۔ ہر زن زن، ہر مرد مرد نیس، ہر عورت عورت نہیں، ہر مرد مرد نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ پانچ انگلی برابر نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عورتیں بھی دین میں مرد سے آگے نکل جاتی ہے اور مرد اتنا نہیں نکلتا۔ دیکھو کب کون پہنچ سکتا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل اور ایمان کے درجے پر؟ کون مرد پہنچ سکتا ہے؟ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے درجے پر کون پہنچ سکتا ہے کہ صحابہ ان کے درجے پر، علم ان کے دروازے پر علم حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو نور ایمان اللہ سے مانگے، نور ایمان، قلب ایمان، کہ ہماری زبان پر بھی نور ہو، ہماری ناک، ہمارے آنکھ، ہمارے کان میں، بدن کے ہر عضو میں نور ہی نور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو یہ دعا نہیں، نور، یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، ایمان کا نور، ایمان کا نور آنکھوں میں پیدا فرما تاکہ گناہ سے بچوں، اللہ ایمان کا نور میرے کان میں پیدا فرما تاکہ کان کے گناہ سے بچوں، اللہ ایمان کا نور میری زبان میں پیدا فرما تاکہ میں زبانی گناہ سے بچوں، اللہ ایمان کا نور میرے دماغ میں پیدا فرما تاکہ میں دماغی گناہ سے بچوں، اللہ ایمان کا نور میرے ہاتھوں میں پیدا فرما تاکہ ہاتھوں کے گناہ سے بچوں، میرے پیر میں پیدا فرما تاکہ پیر کے گناہ سے بچوں، میرے دل میں پیدا فرما دل کے وسوسے اور گناہوں سے اور سینے کے وسوسوں سے بچوں، اے اللہ بدن کے قطرے قطرے میں اللہ ایمان کا نور پیدا فرما، بدن کے ہر بال میں ایمان کا نور پیدا فرما، آگے میرے آگے نور پیدا فرما کہ صحیح راستے پر چلوں، دہنی طرف نور پیدا فرما، بائیں طرف نور پیدا فرما اور پیچھے بھی نور پیدا فرما، پھر اخیر میں دعا میں فرما رہے اللہ مجھے مکمل نورانی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے۔ ہاں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، سچا یقین والا نور اور یقین والا ایمان نصیب فرما. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایمان لے آئے بہت دل کے ساتھ اچھی حالت میں، اور ایمان لانے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا اور موت آ گئی. ایک غزوہ میں ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور عجیب بات ہوئی، ایک چرواہا حبشی چرواہا یہودیوں کی طرف سے بکریاں چرا رہا تھا، وہ اس نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، چلو میں ملوں، میں نے سنا ہے کہ وہ آتے ہیں ادھر جنگ کے لیے آنے والے ہیں یہودیوں کے ساتھ. میں جا کر پوچھا، ابوبکر صدیق کو پوچھا، صحابہ سے پوچھا تمہارا بڑا کون ہے، تو دیکھا کہ ایک ٹینٹ تھا گرمی میں، اس کے اندر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تو وہ پہلے تو شوق ہو گیا کہ بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کا تو بنگلہ ہوتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگ چاروں طرف ہوتے، یہ ہے وہاں یہی ہے. اندر چلا گیا، اندر جا کر پوچھا آپ کون ہو، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو، بتایا میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کے ایک ہونے کی اور آخری نبی ہونے کی میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ پر یقین رکھو اور مجھے آخری رسول مان لو. فرمایا پھر کیا ہوگا، پھر ایمان لاؤ گے تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. فرما اور کیا ملے گا، فرما اور بہت ملے گا، یہ تم کالے ہیں اللہ تمہارے کالے پن کو 14ویں رات سے زیادہ چمکدار بنا دے گا. ساری باتیں ہوئی، اس کے بعد کہا اب میں کون سا عمل کروں، کہا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل، ابھی نماز کا وقت نہیں، زکوٰۃ کا وقت نہیں، حج تو تھا ہی، حج کا وقت نہیں، کوئی عمل نہیں، ایک عمل ہے، ہم جس کام کے لیے اس میں شریک ہو جاؤ. بس شریک ہو گیا، لڑنا شروع کیا اور لڑتا رہا اور شہید ہو گیا، کلمہ پڑا شہید ہو گیا، اللہ اکبر. شام کا وقت ہے، ساری باڈیوں کو دیکھی گئی، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک آدمی حبشی بھی ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے، نہ معلوم یہ کون ہے. فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جنت میں موجود ہے. کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عمل نہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا ذکر کر رہا تھا فجر کے پہلے، تہجد کے بعد، اور ابھی فجر کی اذان کا انتظار کر رہا تھا، میرے پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا ہوا، اور جیسی فجر کی اذان شروع ہوئی میں نے بھی اذان کے جواب دینے شروع کیے، اس آدمی نے بھی شروع کیے، جیسے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے بھی وہ کلمے دہرائے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ، اس نے دونوں مرتبہ اشارہ کیا روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ انگلی رکھی اور روح نکل گئی. کیسی موت تھی، انگلی رکھی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ پاک نے، کیسی کیسی. مولانا اسلام الحق صاحب دارالعلوم کے استاد تھے، ہمارے حضرت مولانا حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں، وہ لے آئے تھے راندیر میں پڑھاتے تھے، ہمارے حضرت بھائی مولانا حنیف صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں، تو یہاں آئے جی. یہاں سے جب عمرہ میں گئے تہجد کی نماز میں سجدے میں ان کا انتقال ہو گیا. ایسی بھی موت ہوتی ہے. ایک جماعت آئی جو انہوں نے عجیب بات بتائی، فرمایا ٹونیزیا کی جماعت تھی، ہندوستان اس وقت آئی تھی ٹونیزیا کی، تو انہوں نے کارگزاری میں ایک عجیب بات سنائی، وہ بات بھی عجیب. کہا ہمارے یہاں ٹونیزیا میں ہم لوکل گھوم رہے تھے، اور ہماری جماعت میں ایک نوجوان تھا 15 ایئرس کا تھا، وہ عربی بولتے تھے، تو ہمارے یہاں ایک بوڑھا تھا 85 ایئرس اولڈ، 85 سال کا بوڑھا تھا، شراب پینے والا، گیملنگ کرنے والا، کبھی مسجد میں نہیں آیا، جمعہ کو بھی نہیں، عید کے وقت آتا تھا، عید ٹو عید. تو ہم نے سوچا کہ اس کو کون سمجھائے. وہ 15 سال کا نوجوان کہتا ہے میں جاتا ہوں. وہ گئے اس کے پاس، کسی سے قابو میں نہیں آتا تھا، یہ گیا، اس نے کہا اس کی داڑھی پکڑ کر یا ابویا، یعنی میرے باپ. اس طرح اس کو سمجھایا، نرمی سے ایسا سمجھایا، اس نے بات مان لی، اور اس کے ساتھ ہی مسجد آ گیا. جب یہ مسجد آ گیا ہم نے اس کو ساری بات بتائی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھیں گے. تو اس کا ہماری جماعت دوسری مسجد میں، اب تو کچھ دن باقی تھے اور وہاں سے ختم ہو کر چلنا تھا واپس اپنی جگہ پر، تو ہم نے کہا چلو اس بوڑھے سے ملاقات کر لے. دیکھے وہاں پر گئے 8 دن کے بعد، تو پوچھا وہ بوڑھے صاحب کدھر گئے، فرمایا ابھی کل ہی اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر دی. انتقال ہو اللہ کے خزانے میں،
اللہ جس کو جو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. یعنی میں بات میں کر رہا تھا الا الذین آمنوا, لیکن قانون اللہ کا یہ ہے ایمان لانا ہے. پورے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کرنا ہے. اس لیے کہ ایمان سیڈ ہے, بیج ہے, اور یہ عمل صالح ہے نا, یہ پودے, یہ درخت ہے, اور اس پر لگنے والے فروٹ پھل ہے, پھل ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے. اگر یہ مجبور نہیں کرتی ہے تو سمجھو اس کا ایمان کا بیج ابھی اوپر ہے, زمین کے اوپر, اندر نہیں ہے, اندر نہیں. اس لیے آدمی محنت کرے, عمل صالح کرے جتنا ہو سکے. اب عمل صالح بہت سارا ہے, سچائی, سچ بولنا عمل صالح ہے, محبت کرنا آپس میں عمل صالح ہے, احسان کا معاملہ کرنا عمل صالح ہے, ایثار کا معاملہ کرنا عمل صالح ہے, کسی مسلمان بھائی کی, کسی کی دل جوئی کرنا عمل صالح ہے, مصافحہ کرنا عمل صالح ہے, مسلمان سے مسکرا کر ملنا عمل صالح ہے, یتیم کی خدمت کرنا عمل صالح ہے, کسی غریب کی خدمت کرنا عمل صالح ہے, بیواؤں کی خدمت کرنا عمل صالح ہے, حلال روزی کمانا عمل صالح ہے, بچے اور بیوی پر خرچ کرنا عمل صالح ہے, بیوی کے پاس جا کر اپنی شہوت کو پورا کرنا عمل صالح ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یہ بھی عمل صالح؟ فرمایا اگر زنا کرتا تو اس کو گناہ ہوتا, بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کے پاس حلال کام کے لیے گیا, یہ بھی ثواب ہے. بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا عمل صالح ہے, ماں باپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنا ایسا عمل صالح ہے کہ حج عمرے کا ثواب ہے. عمل صالح کی لائن لگی ہوئی ہے, کتنا میں گناؤں آپ کو, سارے عمل صالح کرتے چلے جاؤ, راستے میں پڑی ہوئی چیز کا ہٹانا عمل صالح ہے, سارے عمل صالح ہیں, عمل صالح کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اللہ کسی عمل پر راضی ہو جائے گا اور ہمیں کامیاب کر دے گا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, وقت نہیں ورنہ میں بھی تفسیر بیان کرتا عمل صالح پر, مجھے آگے بیان کرنا ہے. وتواصوا بالحق, تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ حق بات کی نصیحت کرنا ہے, حق بات کی نصیحت کرنا ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے. اللہ کو اجتماعیت بڑی پسند ہے, افرادیت پسند نہیں کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا, جنگل میں کسی گار میں بیٹھ گیا, یا کسی ایک جگہ بیٹھ گیا, میں نمازی میں تلاوت میں سب کچھ ہوں, کسی کی فکر نہیں کی. اللہ کو یہ اجتماعیت پسند نہیں ہے. حدیث میں لا رہبانیت بالاسلام, اسلام میں سلبسی اور رہبانیت نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو نے کھانے پلنے والوں کی فکر کر, اپنے قریبی مسلمانوں کی جہاں تک جتنی طاقت ہو اتنی فکر کرتا ہوا چلا جا, اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو بڑھاتا ہوا چلا جائے گا. اور حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ سنت کے مطابق نصیحت کرنا ہے, سنت کے مطابق. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے ہٹ کر کبھی کوئی کام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے مطابق ہی اگر آدمی عمل کرے گا تو ہی کامیاب ہوگا, ورنہ پھر کامیاب نہیں ہوگا. حق کی تلقین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, تبلیغ و دعوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, چاہے ایک ہی حدیث ہو, چاہے ایک ہی بات ہو, لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھیں, اس کے مطابق. ہمارے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ لوگ, بڑے محدث تھے. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا, وہی عام طور پر نیک صالحین کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو یہ ایک مرتبہ دہلی چلے گئے, سنا کہ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہے دہلی, ملاقات کے لیے چلے گئے. یہ صاحب حضوری تھے, صاحب حضوری جنہیں ظاہر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے, صاحب حضوری انہیں کہتے ہیں. خواب میں تو دیکھتے ہی تھے کیسے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دہلی پہنچا تو ایک بڑی مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہے, شراب کی بوتل اور مجلس لگی ہوئی ہے, باتیں کر رہا ہے. تو میں اس کے قریب گیا, اس بزرگ کے, لوگ بزرگ کہتے تھے, میں ملنے کے لیے گیا تو کہا پہلے شراب پی لے. شاہ صاحب فرماتے میں شراب تو نہیں پی سکتا, کچھ بھی ہو جائیں, تو چاہے کیسا ہی بزرگ ہو, لیکن میرے نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو فرمایا شراب حرام ہے, میں نہیں پیوں گا. نہیں پی، اٹھ کے چلے گئے۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شاہ صاحب نے، اور عجیب بات، وہی بزرگ جو شراب کا کہہ رہے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے دربان بن کر کھڑے ہیں سامنے، ایسے ہر ایک کو جانے دیتے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا اندر جانا نہیں جا سکتا، تم نے میری بات کل کیوں نہیں مانی تھی، تم نے میری بات کل کیوں نہیں مانی، شراب کیوں نہیں پیا، اندر جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ گھبرا کر کے میں تو اٹھ گیا، ارے کیا بات ہے، شراب تو حرام ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روم کے اندر میں، اور یہ جانے گا اس کا، یہ تمہاری جو رات میں خواب میں ہوئی تھی، یہ بھی کہہ دیا اس نے، خواب میں جو تیری حالت ہوئی تھی ویسی ہوگی۔ اس نے کہا میں شراب تو کچھ نہیں پیوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، میرے نبی نے حرام کیا ہے، قرآن نے حرام کیا، میں نہیں پیوں گا اس کو۔ اٹھ کے چلے گئے۔ خواب میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روم ہے اس کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہی آدمی دروازے پر دربان بن کر کھڑا ہے، اور میری باری آئی تو اس نے مجھے منع کر دیا، میری بات کیوں نہیں مانی۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا، میں گیا تو اس نے کہا شراب پی لے، ورنہ وہی دو دن کی طرح ہوگا، دو رات میں تیری حالت ہوئی، آج بھی کب کچھ بھی ہو جائے شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں آ کر منع فرمایا ہے، ان پر جو آیت اتری ہے اور جو حدیثیں اتری صاف صاف منع فرمایا ہے، میں پی نہیں سکتا، چاہے تو کتنا ہی بڑا ولی ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، میں کام تو وہی کروں گا جو میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ رات میں سوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہے، یہی وہاں کھڑا ہے، اور یہ تو ارے گئے میں جاؤں گا نہیں آج، اندر میں جا کے رہوں گا، وہ کھڑے تھے، اس نے جانے ہی نہیں دیا۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق کدھر ہے، وہ اندر میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں باہر کھڑا ہوں، یہ اندر میں آنے نہیں دیتا، یہ اندر میں آنے نہیں دیتا۔ کہا کون ہے؟ اللہ کے رسول باہر تشریف لائے میرے خواب میں، کہا اے کٹے ہٹ جا یہاں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے سے لگا لیا۔ صبح اٹھا میں دہلی پہنچا، مجلس قائم ہے، اور اس شیخ کا انتظار کر رہے، کدھر گیا؟ ایک گھنٹہ میں بھی بیٹھ گیا انتظار میں، ایک گھنٹہ ہوا، دو گھنٹہ ہوا، تین گھنٹہ ہوا، اس کے مکان پر مجلس لگتی تھی، اس کی ایک جگہ تھی وہاں، عجیب بات ہوئی، انتظار کرتے رہے، میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے مجلس والوں سے پوچھا کہ شیخ کہاں گئے؟ کہا شیخ تو آئے نہیں، اور کچھ حالت یہاں پر ہوئی ہے؟ اس مجلس سے کٹا اٹھ کے چلا گیا، کٹا بن گیا، ہو کہاں گیا اللہ کو پتا ہے۔ شاہ صاحب کی اپنی بتائی ہوئی بات ہے کہ اگر سنت کے خلاف کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سنت کے مطابق اپنی زندگی، ہمارے اسلاف کے اقوال اگر سامنے ہو، سنت سے ٹکراتے ہو، سنت آگے ہوگی اور اسلاف کے قول کی کچھ بات بدلی جائے گی، لیکن سنت کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پہلے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کی تفسیر ہے، نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ کا واقعہ بڑا عجیب، اللہ اکبر، کیا کہوں، نظام الدین اولیاء، پانچ منٹ ہے چلو، سما کے قائل تھے، یہ بات ہمارے سامنے، قائل تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نشید پڑی جائیں آدمی وجد میں آ جائیں، اور یہ حقیقی وجد ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ مداری بنے ہوئے ہیں، ایسے ایک ڈانس شروع کر دیتے ہیں، ایسے مداری کھیل دکھاتے ہیں، یہ حقیقت میں وجد والے نہیں ہوتے ہیں۔ دل میں اللہ کی، اللہ کا خوف دبدبا ہو کہ آدمی کانپنا شروع کر دے۔ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی اس بات کا پتہ چلا شیخ ضیاء الدین رحمتہ اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ بھی تھے اور گورنر بھی تھے دہلی کے، گورنر بھی تھے، بڑے بزرگ بھی تھے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے لوگوں کو غلط میسج پہنچ رہا ہے سما کے بارے میں، یا اس طریقے سے جو یہ وجدہ آتا ہے اس کے بارے میں، یہ وہاں پہنچ گئے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، میسج ایک نے کچھ دیا اور بڑا 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 کر کے کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا، نہ اس کا سر ہے نہ اس کا پیر ہے، نہ حدیث کا سر ہے نہ پیر ہے، اپنی طرف سے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے۔ آج کل یہ جو عادت بنی ہوئی ہے نا واٹس ایپ کے اوپر، میسج جھوٹے جھوٹی حدیث، جھوٹے جھوٹے واقعات، جس کی کوئی سر نہیں پیر نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ یاد رکھو،
یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کی فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ دنیا سے جہنم کا ریزرویشن کر لے, اپنی سیٹ بک کر لے جہنم کی دنیا سے. یہ بہت آسان ہے بھیج دینا, کسی نے بھیجا فوت کر دیا, تمہیں پتہ ہے وہ کتنے کو بھیجے گا اور سارے وبال تم پر آئیں گے, تمہیں پتہ ہے صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا ہے. ارے بعض تو کہتا ہے بھیج دو نہیں تو تمہارے گھر میں روزی ختم ہو جائے گی, نقصان ہوگا, یہ ہوگا, 10 کو بھیجو, ہم نے 50 کو بھیجا, تم 10 کو بھیجو. ایسے بھی جھوٹے جھوٹے واقعات بھی آ رہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث خاتم المحدثین مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے رمضان میں سہارنپور میں, چلو اس پر سے مجھے بات یاد آئی, بیٹھتے تھے اعتکاف میں. اب بات ایسی ہوئی کہ حضرت کو سلسلے بول کی بیماری تھی یعنی پیشاب کے قطرے نکلنے کی, تو حضرت نے کہا اس سال میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ زمین پر سونا ہوگا تو اور پھر یہ پریشانی ہوگی پیشاب کے قطروں کی, مجھے بار بار باہر جانا ہوگا اور میں تو برا ہو چکا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت ہم تمہارے لیے تمہارا بستر لے آتے ہیں, بستر پر یہیں اعتکاف میں مسجد میں سو جائیں. فرمایا ابھی جواب نہیں دوں گا, میرے مفتی جی آئیں گے اسے فتویٰ پوچھ کر جواب دوں گا. میرے مفتی جی کون ہیں؟ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت, جنہوں نے فتح محمودیہ لکھی ہے, جو حضرت کے مرید بھی ہے, حضرت کے شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ بھی ہے, شیخ زکریا ان کے استاد ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں استاد میرے مفتی جی آئے. اس کا پوچھا حضرت مفتی محمود الحسن صاحب سے کہ مسئلہ ایسا ہوا ہے کیا میں بستر لا سکتا ہوں؟ تو فرمایا بالکل نہیں. کیا فرمایا؟ بالکل نہیں, حالانکہ شیخ ہے استاد ہے, فرمایا بالکل نہیں. فرمایا دیکھو میرے مفتی جی نہ کہہ رہے ہیں اس سال میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا, عصر سے آ جاؤں گا, عشاء تک مسجد میں رہوں گا, میری مجلس میں حاضر ہوا کرنا, پھر میں گھر چلا جاؤں گا. حضرت نے فرمایا, اس کے بعد سب لوگ الگ ہو گئے, مجلس ختم ہو گئی. مفتی صاحب سے کان میں کہا مسلم شریف سے تو موجود ہے, بات صحیح ہے لکھی ہوئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن اپنا بستر بھی رکھا تھا مسجد میں, کرسی بھی رکھی تھی, آپ نے کیوں منع فرما دیا؟ کان میں کہا آپ نے مجھے کیوں منع فرما دیا؟ فرما حدیث تو مجھے بھی پتا ہے. مفتی صاحب نے کیا فرما؟ مجھے بھی پتا ہے لیکن میں نے اس لیے بیان فرمایا موقع اور محل دیکھ کر کہ اس دنیا سے دور دور سے لوگ آپ کے پاس اعتکاب میں آ رہے ہیں, دور دور سے لوگ جاتے تھے نا, دوسری کنٹریوں سے بھی جاتے تھے. فرمایا دور دور سے آتے ہیں, کہیں آپ کو دیکھ کر وہ جا کر اپنے اپنی مسجدوں میں مسافر خانہ نہ بنا لے. کیا بنا لے؟ مسافر خانہ. اب شیخ نے رکھا تو ہم بھی اپنا بستر لے آتے ہیں, بڑا بیڈ لے آتے ہیں. فرمایا پھر مسجد نہیں رہے گی, مسافر خانہ بن جائے گا. میں نے اس مصلحت کو سامنے رکھ کر فرمایا ٹھیک کہا تم نے, یہ مفتی یہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ہارون صاحب شیخ الحدیث جو ابھی موجود ہے, ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور تشریف لائے تو مولانا ہارون صاحب نے مغرب کی نماز تو ذرا دیر سے آئے تھے, نماز پڑھا کر کے آئے تھے, سنت یہاں آ کر پڑھی اس مسجد میں, تو سنت پڑھ کے مجمع میں بیٹھ گئے. پھر مولانا ہارون صاحب آگے آ جاؤ, آپ نے سنت کے بعد دو رکعت مغرب کی پڑھی؟ فرمایا نہیں. کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا حضرت آپ کی جو باتیں ہم سنیں گے ایک ایک بات جو ہے یہ دو نفل سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے, یہ قرآن اور حدیث کی باتیں نفل سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے. فرمایا تو سب سے بڑا مفتی ہے. کیا کہا؟ تو سب سے بڑا مفتی ہے. پھر حدیث نقل کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنی نفل کو چھوڑ کر اگر حدیث اور فقہ اور قرآن کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک حدیث پر 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے اور ایک مسئلہ سننے پر 1000 نفل رکعت کو اس کو ثواب ملتا ہے. خیر بات نظام الدین اولیاء صاحب کی کر رہا تھا میں. ضیاء الدین فرماتے ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ کا میسج غلط جا رہا ہے, لوگ یہ پھر کرنے شروع کر دیں گے, اور ہوا ہی ہے دنیا میں یہ بات پھیل گئی. فرمایا کہ ہم نبی سے نہ پوچھ لیں. نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے نہ پوچھ لیں, صاحب حضوری ہو رہی ہے, دین اللہ ہے سے نہ پوچھ لیں. دونوں نے آنکھ بند کی, حضوری ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ضیاء الدین نظام الدین کو چھوڑ دو, یہ مجبور ہے, یہ معذور ہے, مجبور ہے, انہیں چھوڑ دو, کرنے دو. تو فرمایا کہ آپ نے ظاہری مسئلہ بیان نہیں فرمایا, ہم تو آپ کی ظاہری سنت پر عمل کریں گے. فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, اور دونوں کی آنکھ کھل گئی.
نظام الدین فرماتے دیکھا نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فرمایا تم نے بھی نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا ہے دونوں. اور اس کے بعد قسم کھا لی ضیاء الدین نے، میں اس بدعتی کا کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا جو سنت کے خلاف کر رہے ہیں، سما اور یہ وجد وغیرہ کہہ رہے ہیں سنت کے خلاف ہے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. ایک وقت ہو گیا نہیں دیکھا، جب ضیاء الدین ہیں بیمار ہو گئے، نظام الدین اولیاء کو پتا چلا تو خبر لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں دروازے پر، تو اندر سے جو باہر جو آدمی کھڑا تھا خادم، اس نے کہا میں شیخ سے پوچھ لوں، شیخ نے کہا بدعتی میرے در پر نہ آئیں، میرا آخری وقت ہے، میری زیارت نہ کریں، اس لیے کہ وہ سنت کے خلاف کام کر رہا تھا. دیکھو کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا جا کر کہہ دو ضیاء الدین کو کہ نظام الدین توبہ کر کے آیا ہوا ہے. جب یہ بات کہی کہا یہ میری پگڑی بچھا دو دروازے تک، اب یہ سنت پر توبہ کر، سنت کے مطابق کہنے والے اس پگڑی پر، ضیاء الدین کی پگڑی پر چلنے کے قابل ہے. یہ سنت کے مطابق کام ہوگا تب تو کام چلے گا، ورنہ کام نہیں چلے گا. اور سنت کے مطابق کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری واقعہ سنا دو. چلو پھر موقع ملا نہ ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے شہید کیا، پیٹ وہیں پر گر گئے. عبد الرحمن بن عوف نے فوراً کھڑے، حضرت عمر نے کیا کہا، تم نماز پوری کر لو میں یہیں پڑا رہتا ہوں. نماز پوری عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورۃ الناس. اس سے معلوم ہوتا ہے امام وہ ہے جو موقع محل دیکھ کر نماز پڑھائے، موقع اور محل دیکھ کر نماز پڑھائے. نماز پڑھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ ہم سفر میں ہیں، چل تم امام بن جاؤ. امام محمد کھڑے ہوئے، سورہ فلق سورۃ الناس، فرمایا کیوں چھوٹی پڑھی؟ فرمایا ہم سفر میں ہیں. فرمایا تو سب سے بڑا مفتی ہے. موقع اور محل. نماز ہو گئی، اٹھا کر گھر لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کچھ بھی کھلاؤ کچھ بھی. فرمایا مجھے اشارے سے نماز پڑھا دو، اور نماز پوری کی، کچھ بھی کھلاؤ پیٹ سے نکل جاتا تھا، اس لیے کہ بڑا سوراخ ہو گیا تھا پیٹ میں. اور اس کے بعد جو مسئلہ، اس وقت ایک دیہاتی آیا، اور ایک دیہاتی نوجوان مسلمان آ کر کہنے لگا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے آپ سے خوش تھے، آپ ان سے خوش تھے، آپ امیر المومنین، آپ کے بشارت اس کا ڈھیر لگا دیا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اگر آج میری کوئی تعریف کرے بول سب وہ بھرے تمہیں بیان کرے لو، آج تو بڑا اچھا بیان کیا، تمہیں پھولا نہیں سماتا، دو لفظ میں میں نے اپنی سارے ثواب کو بیچ دیا. عمر فاروق نے اتنی حدیث کو سنی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنکھوں سے آنسو. اور کیا فرمایا، لالی ولا علیہ، لالی ولا علیہ، مجھے میری زندگی کی ایک بھی نیکی نہیں چاہیے، اور اللہ مجھے معاف کر دے، بس یہی ایک صورت ہے کہ میرے کوئی عمل پر میری پکڑ نہ کرے. یہ عمر فاروق فرماتے ہیں. وہ نوجوان جا رہا تھا تو اس کا پائجامہ ذرا ٹکنوں سے نیچے ہیں، تو فرمایا نوجوان ادھر آؤ، آخری میری ایک نصیحت ہے، سنت کے مطابق اجار پہنو اور پائجامہ پہنو، اس میں تمہارا دو نقصان ہوگا، ورنہ ایک دنیا کا کہ کپڑے خراب ہوں گے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت سے تیری طرف نہیں دیکھے گا. وہ روتا ہوا نوجوان جا رہا ہے کہ آخر میں مجھے سنت کے مطابق نصیحت فرمائی. وہ نوجوان کہہ رہا میں دروازے پر پہنچا کہ آواز آئی رونے کی کہ عمر فاروق کی رو نکل گئی ہے، آخری وقت میں بھی سنت کے مطابق دعوت دے کر گئے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لیکن یاد رکھو جب بھی ہم دعوت دیں گے حق بات کی تو مصیبت تو آئے گی، وقت نہیں بتاتا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتیں اور صحابہ کرام کی آپ نے سنی ہیں کتنی مصیبتیں، لیکن اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. تبلیغ میں ہی ہے مصیبت، تبلیغ کی تام تکلیف ہی ہے، اور اس تکلیف کو باسے برداشت کرنا پڑے گا، ایسا برداشت کے آگے لام ہے لگے رہنا پڑے گا. ایسے گالی دی گس نہیں کروں گا میں تو، اس نے گالی دی میں گس نہیں کروں گا، اس کے گھر نہیں جاؤں گا، نہیں لگا رہنا پڑے گا. جب لگا رہے گا تو آگے یا ہے تبلیغ کا، یا یقین پیدا ہو جائے گا. جب یقین پیدا ہوگا تو آخر میں غیر ہے اللہ غیب سے مدد فرمائے گا. یہ تبلیغ کا مطلب ہے نا. اس لیے وتواصوا بالصبر، یہ چار کام جو کرے گا اللہ اس کو خسارے سے بچا کر کے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل سے تمہیں عمرہ میں جاؤں گا، میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ. ہمارے دوسرے امام صاحب احمد دیسائی صاحب جو تراوی میں جو سپارہ پڑھا جاتا ہے ان کے اندر سے آیات چو چوز کر انشاءاللہ آپ کو نصیحت فرمائیں گے. آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیں، بہت فائدہ ہوگا. اللہ میرے سفر کو بھی قبول فرمائے. فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین لے جائیں، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، ہم سب کے سننے کو بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ معاف فرما دیں، زندگی باقی رہی نہ رہی اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، ہم سب کو اللہ معاف کر کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا کریم، اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو بھی کہتا ہو گئی کیسے نکمے ہیں، زبان سے بولتے رہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی خلاص نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اے اللہ تو اپنے فضل ہی سے معاف فرما دے، اپنے کرم ہی سے معاف فرما دے، اپنے رحم ہی سے معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، اے اللہ تیرا نام تو کریم ہے اور ہم نے تو اپنے اکابرین سے پڑھا ہے، کریم کا مطلب یہ ہے بندہ اگر توبہ کی نیت بھی کرتا ہے تو اللہ اسے خوش ہو کر اس کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ رات میں گناہ کرے دن میں میرے سامنے آ جائے، دن میں گناہ کرے رات میں آ جائے، میں اس کا انتظار کرتا رہتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اللہ ہم بھی رات دن کے گنہگار ہیں، تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے، معاف فرما دے۔ اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے والوں سے راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ ہم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہم در در کے بھکاری آج تیرے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے کوئی در نہیں ہے، تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن تو نہیں بھولتا، تجھے سب کچھ پتا ہے، ہم نے گناہوں کو اپنے والدین سے چھپا لیا، بھائی بہنوں سے چھپا لیا، مسلیوں سے چھپا لیا، مریدوں سے چھپا لیا، اپنے طلبہ سے چھپا لیا، دوست احباب سے چھپا لیا، اپنے تعلق رکھنے والوں سے چھپا لیا، اے اللہ لیکن تجھ سے تو کوئی نہیں چھپاتا، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ چھپے چھپے ہی معاف فرما دے، اللہ زندگی گزر گئی، زندگی گزر گئی، ہمیں پتا نہیں کتنے ایام، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سال باقی ہے، اے اللہ جو کچھ باقی ہے اس میں تیری مرضیات پر چلا دے، معاف کر کے تیری مرضیات پر چلا دے، اے اللہ جو زندگی گزر گئی نافرمانی میں، شیطان کی فرما برداری اور نفس کی فرما برداری میں، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما کر بقیہ زندگی تیری فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جس لائن سے جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے ہر ایک دین کے کام کو قبول فرما لے، مدرسے میں، مکتب میں، مرکزوں پر، تبلیغی لائن سے، اے اللہ تفسیری لائن سے، خانقاہی لائن سے، اے اللہ سبھی کو قبول فرما، سبھی کو قبول فرما، اور اسی کام کی برکت سے اللہ امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، امت کو دوبارہ اے اللہ ہدایت کے پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے، اے اللہ ہدایت پر کھڑا فرما دے، ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے سننے والے سارے ماں اور بہنوں محترمہ کے مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ مبارک وقت ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توباؤں کو قبول فرما، الہ العالمین جتنے بھی متعلقین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، علماء صلحاء ہیں، اے اللہ جتنے بھی میرے مریدین ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو عافیت نصیب فرما، اللہ جنہوں نے دعا کے لے کیا ان کی بھی مغفرت فرما، جو تمنا کرتے ہیں اللہ کہنے کے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، تو ہی رحیم کریم ہے، سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے دلوں کی بھیٹ کو تو ہی جانتا ہے، اللہ سب کی جائز مقاصد پورے فرما، اے اللہ یا ارحم الراحمین بقیہ دین ہمیں تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے سفر کو بھی آسان فرما، اللہ عمرہ مقبول مبرور نصیب فرما، جو وہاں پہنچ چکے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جو جانے والے ہیں ان کے جانے کو قبول فرما، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں دین کا کام کرنے کے میں توفیق نصیب فرما، اور اسی پر ہمیں زندگی گزارنے کے میں توفیق نصیب فرما، اور اسی پر ہم سب کو موت بھی نصیب فرما، موت آئے ہر ایک کو اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، تیری شان شان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اے اللہ تو عطا فرما، اے اللہ ان مجمع میں جو تیرے مخلص بندے آمین کہنے والے جن کے آمین تجھے پسند ہے ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین ملا کر اے اللہ ہماری توبہ اور مغفرت اور دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔